السلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر درود پڑھیے محمد وعلى محمد سیرت محافظ پیغام کربلا موضوع سخن ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ واقعہ کربلا سید الشہداء علیہ السلام کا یہ ایثار و قربانی تعہد کا نتیجہ تھا. خداوند تبارک و تعالی نے مومنین میں سے کچھ انسانوں کو فرمایا یہ مرد ہیں. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, ان کی خوبی اور خصوصیت یہ فرمائی کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ عہد کر رکھا ہے. جو شخص اپنے رب کے ساتھ عہد کر لے اسے متعہد کہتے ہیں, مومن متعہد. اور وہ انسان جو اپنے رب کے ساتھ عہد نہ رکھتا ہو اور کسی عہد کا پابند نہ سمجھتا ہو اپنے آپ کو, اس انسان کو امام راحل رضوان اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں اور تعبیرات میں متحجر کہا ہے. متعہد مومن اور متحجر مومن, اسی تعبیر کے تحت اہل علم کو دو گروہوں میں تقسیم کر کے فرمایا علماء متعہد. جیسے گزشتہ شب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شہید حسینی رضوان اللہ علیہ کو امام راحل نے علماء متعہد میں شمار کیا کہ یہ متعہد علماء میں سے تھے. جو عہد رکھتا ہو خدا کے ساتھ, متعہد یعنی ایک عہد کا حامل, ایک عہد کا پابند. عہد سے مراد یعنی ذمہ داری, خدا کی جانب سے دین سے متعلق کوئی ذمہ داری جب انسان قبول کر لیتا ہے یہ عہد با خدا ہے. سب سے مذموم و منفور انسان خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ انسان ہے جو خدا کے ساتھ عہد نہیں رکھتا, غیر متعہد انسان ہے, کسی عہد کا حامل نہیں, کسی ذمہ داری کا حامل نہیں, سب سے منفور یہ انسان ہے. خداوند تبارک و تعالی نے کافر کو کہا تحمل کر سکتے ہو, کفر پھر تحمل ہو سکتا ہے, لیکن جس کا عہد نہ ہو یا عہد رکھتا ہو اور عہد نبھاتا نہ ہو اس نے برداشت کیا, زمین پر اسے بوجھ قرار دیا, زمین کے لیے اسے آلودگی قرار دیا. آلودہ ہے زمین ایسے انسان کے وجود سے جو خدا کے ساتھ عہد نہیں رکھتا. آت قتلوا ائمة الكفر فإنهم لا ایمان لهم. فرمایا ائمہ کفر کو میری زمین سے مٹا دو، ختم کر دو، اس وجہ سے کہ کوئی عہد نہیں رکھتے اور کسی عہد کے پابند نہیں ہوتے، نہ اس وجہ سے کہ فإنهم لا ایمان لهم، بے ایمانی کے گناہ میں نہیں کہا کہ اس کو زمین سے، صفائے ہستی سے مٹا دو. قاتلوا ائمة الكفر، یہ نہیں فرمایا فإنهم لا ایمان لهم، فرمایا فإنهم لا ایمان لهم. ایمان یمین کی جمع ہے، یمین یعنی عہد. جب امام کفر، پیشوائے کفر کسی کے ساتھ کوئی عہد باندھتا ہے، پہلے تو عہد نہیں باندھتا، اپنے آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار نہیں سمجھتا، اور اگر کسی جگہ بے امر مجبوری اسے عہد قبول کرنا بھی پڑ جائے اس کا پابند نہیں ہوتا، ایسے موجودات سے خدا نے فرمایا میری زمین کو پاک کر دو، یہ بوجھ ہے زمین کے اوپر اور ذات خدا نے انہیں تحمل نہیں کیا. مومن، فرمایا کہ جب متعہد ہو جائے، خدا کی جانب سے کوئی ذمہ داری اپنی گردن پہ لے لے، اپنے دوش پہ لے لے، یہ مومن متعہد ہے. اس کی پھر دو قسمیں، مومن متعہد عہد خدا اپنے ذمہ لے کر اس کو نبھاتا ہے، وفا کرتا ہے وفائے عہد میں، یا اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے یا انتظار میں ہے. منہم من قضا نحبا ومنہم من ینتظر، کچھ ایسے ہیں جو وفائے عہد کرتے ہوئے اپنا خون اور اپنی جان پیش کر دیتے ہیں بارگاہ خدا میں. ہر وہ چیز جو خدا نے نعمت کے طور پر انہیں عطا فرمائی ہے اسے وفائے عہد کی قیمت کے طور پر ادا کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں. سخت کام ان دونوں میں سے عہد خدا اپنے دوش پہ لینا دشوار ہے، اس عہد کو نبھانا اور بھی دشوار ہے. جو لوگ کوئی عہد اپنے ذمہ نہیں لیتے، ہم عام طور پر خائن اور خیانتکار انہیں سمجھتے ہیں جو امانت ادا نہیں کرتے، کہتے امانت میں اس نے خیانت کی ہے. لیکن قرآن کی زبان میں خائن اسے کہتے ہیں جو کوئی امانت اپنے ذمہ نہیں لیتا، اسے بھی خائن کہتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہو امانت، اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو امنیت اور امن فراہم نہ کیا جائے وہ ضائع ہو جائے گی. امنیت بھی ایمان سے ہے، امانت بھی ایمان ہی سے ہے. امانت اس شے کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو آپ امن فراہم نہ کریں، حفاظت نہ کریں، اس کی تحفظ نہ دیں اس کو، وہ ضائع ہو جائے گی، اسے امانت کہا جاتا ہے. خیانت امانت کے مقابلے میں ہے. خیانت کیا کہا جاتا ہے؟ اس شے کو کہ جو چیز امن و تحفظ کی محتاج ہے اور ہم اسے امن و تحفظ دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیتے، یہ خیانت ہے. امانت کے تین مرحلے ہیں، امانت کو اپنے دوش پہ لینا، امانت کو تحفظ کرنا، باقی رکھنا، اور امانت کو ادا کرنا. خیانت بھی تینوں مرحلوں میں ہے. وہ لوگ جو امانتیں اپنے ذمہ نہیں لیتے وہ بھی خائن، جو امانتیں لے کر انہیں بچا نہیں سکتے وہ بھی خائن، اور جو امانتیں اپنے ذمہ لے کر بچا کر انہیں ادا نہیں کرتے وہ بھی خائن. یوں کہ جو امانت لے لے اور اسے بچا لے لیکن اسے ادا نہ کرے، فقط اسی کو خائن کہتے ہیں. جو سرے سے امانت اپنے ذمہ لیتا ہی نہیں ہے، اٹھاتا نہیں امانت خدا اپنے ذمہ، خدا کی بارگاہ میں یہ امین نہیں ہے، حامل امانت نہیں ہے، بس یہ خائن انسان ہے۔ جو انسان خدا کے ساتھ عہد نہ رکھتا ہو، متعہد نہ ہو، یہ متحجر انسان ہے، بلا عہد انسان ہے۔ جو عہد کر کے توڑ دے، نقض عہد کرے، اس کی اس سے بھی زیادہ مذمت ہوئی۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو عہد خدا باندھتے ہیں، خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں اور پھر اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، ان پر لعنت ہے خدا کی۔ اولئک علیہم لعنہ، ان کے اوپر لعنت ہے خدا کی۔ یہ ملعون لوگ ہیں جو عہد خدا باندھ کے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ دین عہد خدا ہے، اس عہد خدا کو تحفظ دینا یہ امانت خدا ہے۔ اگر انسان کے سامنے دین پائمال ہو، دین کی اقدار پائمال ہو، اور وہ خاموش تماشائی بنا رہے، ساکت و خاموش رہے، عافیت طلب بنا رہے، تحفظ دین اور تحفظ اقدار دین کے لیے کوئی اقدام نہ کرے، یہ خائن انسان ہے، متحجر انسان ہے۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ چیز جو سبب بنی سید الشہداء کو کربلا میں لانے کا، وہ یزید، بیعت، کوفہ کے خطوط اور جگہ کی تنگی نہیں تھی۔ عہد تھا خدا کا جو اپنے ذمہ لیا سید الشہداء نے، اور اس عہد کو وفا کیا۔ عہد اور وفا عہد سید الشہداء کو کربلا لے آئی۔ ایک حدیث نبوی میں ہے، میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جب معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا۔ اس حدیث کے معنی ہے یعنی جب اقدار کا نظام بدل جائے گا، اقدار کا نظام بدل جائے گا۔ نہج البلاغہ میں اسی حالت کو امیر المومنین علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، لبس الاسلام لبس الفرو المقلوب، یا لبس الفرو مقلوبا، فرو اس قبا کی طرح جانور کی جلد سے بنے ہوئے اس کوٹ کو کہتے ہیں، لمبا پیراہن، پوستین جس کو کہتے ہیں، یہاں بھی پہنتے ہیں لوگ سردیوں میں، جو پاؤں سے لے کر دوش تک اندر سے حیوان کی جلد، خصوصاً بھیڑ بکری کی جلد سے بنایا جاتا ہے، بہت ہی گرم، سردیوں کے اندر بہت ہی گرم ہوتا ہے۔ اس کو اگر الٹا پہن لیں آپ، اندر سے اس کا منظر اچھا نہیں ہوتا، چونکہ سلائی ہوتی ہے، جانور کی کھال ہوتی ہے، اندر سے اس کا منظر اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن باہر سے اس کو تزئین کیا گیا ہوتا ہے، اس کو خوبصورت بنایا گیا ہوتا ہے، سلائی اس کی اچھی ہوتی ہے، باہر سے اس کا منظر اچھا ہوتا ہے لیکن اندر سے بہت بدا ہے۔ بعض اوقات انسان اس کو الٹا اگر پہن لے تو پورا منظر بہت قبیح اور برا نظر آتا ہے، ناروا اور ناگوار منظر نظر آتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اسلام کی پوستین باز پہنیں گے ضرور، اسلام کا لبادہ اوڑیں گے ضرور، لیکن الٹا اوڑیں گے، نہ سیدھا اوڑیں گے۔ لبادہ اسلام کو تشبیہ ہے، بہت ہی فصیح بلیغ، امیر بیان کی تشبیہ ہے، امیر بلاغت کی تشبیہ ہے، امیر فصاحت کی تشبیہ ہے۔ امیر بلاغت نہیں، اسلام کی ایک حالت کا نام، دین کی ایک حالت کا نام اس تشبیہ میں بیان فرمایا کہ جس طرح سے اسلام کا لبادہ، جس طرح سے کوئی انسان اپنے تن پہ سلا ہوا کپڑے کا لبادہ اگر الٹا پہن لے، اندر کی چیز باہر اور باہر کی اندر آ جائے, یہ الٹا نظام ہے. اسی طرح فرمایا اسلام کا لبادہ الٹا پہن لیا جائے گا, لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبا یا لبس الفرو المقلوب, الٹی آستین یا الٹی پوستین یا الٹا لبادہ اسلام کا کر دیا جائے گا. خب جب اسلام کا لبادہ الٹا پہن لے انسان, ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے, ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے, از جملہ سوال بھی الٹے ہو جاتے ہیں, سوال بھی الٹے ہو جاتے ہیں, سوچ کا دھارا بھی الٹا ہو جاتا ہے, جواب بھی الٹے ہو جاتے ہیں, ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے. الٹے اسلام کی ہر چیز الٹی ہوتی ہے, الٹے اسلام کی ہر چیز الٹی ہوتی ہے. آپ کوئی چیز الٹی کر دیں, کوئی ایسی چیز جس کے اجزاء ہو, تو سب چیزیں الٹی ہو جائیں. اگر انسان کو الٹا کر دیں تو یوں تو نہیں کہ سارا الٹا ہوتا ہے, ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے انسان کی. اسلام کو اگر الٹا کر دیں, ہر چیز اس کی الٹی ہو جاتی ہے. ایک اور تشبیہ من نجم البلاغہ میں فرمایا کہ اسلام کے اس ظرف کو جس میں اسلام تھا اس کو الٹا کر دیا گیا, خود ظرف معکوس برعکس کر دیا گیا, اس کو معکوس ظرف کی عرشے الٹی ہو جاتی ہے. الٹے اسلام میں سوال بھی الٹا ہے, سوچ بھی الٹی ہے, اصول فروع بن جاتے ہیں اور فروع اصول بن جاتے ہیں, ثانوی مسائل بنیادی مسائل بن جاتے ہیں اور بنیادی مسائل ثانوی مسائل بن جاتے ہیں. جہاں پہ سوال اٹھنا چاہیے الٹے اسلام میں وہاں نہیں اٹھتا, اور جہاں پہ سوال نہیں ہونا چاہیے وہاں پر سوال اٹھتا ہے الٹے اسلام میں. الٹے اسلام کے اندر مسلمات میں شک کیا جاتا ہے اور مشکوکات پر ایمان لے آتے ہیں. جب اسلام الٹا ہو جائے, جو چیزیں مسلم ہوتی ہیں ان میں شک شروع ہو جاتا ہے, اور جو مشکوک ہو ان کو ان پہ ایمان لے آتے ہیں, انہیں مسلم مان لیتے ہیں. اب انسان اپنے ارد گرد غور کرے, اپنے معاصر زمانے پہ غور کرے, کیا سیدھے اسلام سے سروکار ہے یا الٹے اسلام سے سروکار ہے. ہر شک پہ غور کرے معلوم ہوگا کہ کون سا اسلام ہے. سوال بھی الٹے ہو جاتے ہیں, الٹے اسلام میں سوال بھی الٹے ہو جاتے ہیں. سوال یہ کرتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اگر میں نے قیام کیا یزید کے خلاف, اس کی بیعت سے انکار کیا, خود بھی قتل ہو جاؤں گا, اپنا خاندان بھی قتل ہو جائے گا, اسیر ہو جائے گا, یہ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا, پہلے دن سے معلوم تھا کہ یہ کچھ ہوگا, انجام سے آگاہ تھے, مدینے سے چلے آگاہ کر کے چلے. مقصد اور چیز ہوتی ہے, انجام اور چیز ہوتی ہے. بعض اوقات انسان ایک مقصد کی طرف نکلتا ہے لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا. مقصد کی سمت نکلے لیکن انجام سے آشنا تھے, انجام سے آگاہ تھے. خوب اگر آگاہ تھے, جب جانتے تھے کہ مار دیا جاؤں گا, قتل ہو جاؤں گا, شہید کر دیا جاؤں گا اور میرے کنبے کو اسیر بنا دیا جائے گا, سوال جب جانتے تھے پھر کیوں نکلے؟ سوال ہوتا ہے نا یہ, کبھی کبھار آپ سے بھی ہوا ہوگا, آپ نے بھی کیا ہوگا یہ سوال کہ جب جانتے تھے کہ شہید ہو جاؤں گا پھر کیوں نکلے. یہی الٹے, یہ سوال, یہ سوچ الٹے اسلام کی دلیل ہے, یہ سوال الٹے اسلام کی دلیل ہے. چونکہ آج کیا نا کہ جب کوئی چیز الٹی ہو جائے, کہاں سے پتہ چلے گا الٹی ہو جائے؟ اس کی کسی ایک شک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الٹی ہو گئی. اگر دیکھنا ہے کہ ہمیں آج الٹے اسلام سے سروکار ہے یا سیدھے اسلام سے, سوالوں سے اندازہ ہو جائے گا. یہ سوال ہمیں بتائیں گے کہ اسلام الٹا ہو گیا یا سیدھا ہے, اسلام کی پوستین الٹی پہنی ہوئی ہے یا سیدھی پہنی ہوئی ہے, لبادہ اسلام الٹا اڑا ہوا ہے یا سیدھا اڑا ہوا ہے. اسلام کا لبادہ تو ہے لیکن یونیک اس لبادے کو جیسے بھی اوڑھو مسلمان ہو گئے, اسے سیدھا اوڑھو گے تو مسلمان ہیں, اگر الٹا ہو گیا تو مسلمان نہیں, الٹے مسلمان ہیں. اور الٹے مسلمان الٹے کام کرتے ہیں, اسلام کے برعکس کام کرتے ہیں. اسلام کچھ اور کہتا ہے, یہ کام کچھ اور کرتے ہیں. الٹے اسلام میں سوال بھی الٹا ہوتا ہے. سید الشہداء جانتے تھے کہ شہید ہو جاؤں گا یا نہیں جانتے تھے؟ خوب جانتے تھے. اگر جانتے تھے میں شہید ہو جاؤں گا پھر سوال کہتے ہیں کیوں گئے؟ کیونکہ قرآن میں تو لکھا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التعلقة, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. قرآن میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. خب یا سامنے آیا موت تھی یا نہیں؟ سامنے موت تھی. موت سے آشنا تھے یا نہیں تھے؟ موت سے آشنا بھی تھے, انجام سے آگاہ بھی تھے کہ شہید ہو جائیں گے, جو بچ جائیں گے وہ اسیر ہو جائیں گے. جب جانتے تھے کہ جو جائیں گے شہید, جو بچ جائیں گے وہ اسیر, تو پھر کیوں اپنے آپ کو قتلگاہ اور اسارتگاہ میں ڈالا؟ آیا حکم نہیں جانتے تھے؟ حکم بھی جانتے تھے. اور کیا جواب دے انسان اس کا؟ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا, بعض سوالوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال الٹا ہے. بعض سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال الٹا ہے. اصول کافی میں باب توحید, کتاب توحید میں ایک روایت ہے, مرحوم کولینی نے نقل فرمائی, ایک شخص آیا, آ کر اس نے امام علیہ السلام سے سوال پوچھا, حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا. سوال یہ تھا این اللہ, خدا کہاں ہے؟ ممکن ہے یہ سوال کچھ بعضوں کے ذہن میں ہو کہ خدا کہاں ہے, خدا کا ٹھکانہ کیا ہے, خدا کا مقام کیا ہے؟ آیا عرش پر ہے, فرش پر ہے, زمین پر ہے, آسمان پر ہے؟ اگر آسمان پر ہے تو پہلے آسمان پر ہے, دوسرے پر ہے, تیسرے پر ہے, چوتھے پر ہے, کہاں پر ہے؟ خدا کہاں ہے؟ اور اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کیا جواب دیں گے؟ ہم آسمانوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے, زمین کو دیکھنا شروع کر دیں گے, کتابیں پڑھنا شروع کر دیں, علماء سے پوچھنا شروع کر دیں گے, یا خود اپنی طرف سے گھڑ کے ایک جواب دے دیں گے, یا اگر بہت ہی صحیح جواب ہماری نظر میں آیا تو ہم یہ دیں گے جواب کہ خدا ہر جگہ ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے خدا کس جگہ ہے, ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ خدا, جو اپنے آپ کو توحید میں بہت کامل سمجھتے ہیں, وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے, کوئی نقطہ مخصوص نہیں ہے خدا کے لیے. لیکن امام توحید نے یہ جواب نہیں دیا, یہ نہیں کہا کہ خدا ہر جگہ ہے, بلکہ کیا فرمایا؟ جب اس نے پوچھا این اللہ, فرمایا تیرا سوال الٹا ہے, تیرا سوال ہی الٹا ہے. کیوں الٹا ہے؟ اس لیے کہ تو این اللہ پوچھ پکار, خدا کا مقام اور جگہ پوچھ رہا ہے. خدا خالق مکان ہے, جو خالق مکان ہوتا ہے وہ قبل از مکان ہوتا ہے. اگر خود مکان میں ہو, مکان خالق نہیں کر سکتا. اگر وہ خالق مکان بن گیا تو پھر خود مکان میں نہیں آ سکتا. اگر مکان میں آ گیا پھر مکان کو خالق نہیں کر سکتا. لہذا فرمایا ہوا این العین فلا این لا, وہ خالق مکان ہے, اس کا کوئی مکان نہیں. یہ سوال الٹا ہے تیرا, سوال سیدھا کرو. سیدھا سوال کہتے ہیں, صحیح سوال کرنا نصف العلم ہے. صحیح سوال نصف العلم, آدھا علم صحیح سوال کرنا ہے, آدھا علم جواب میں ہے, پھر یہ جواب کامل ہو جاتا ہے. لیکن جب سوال ہی الٹا ہو, سوال کب الٹا ہوتا ہے؟ سوال اس وقت الٹا ہوتا ہے جب سوچ الٹی ہو جاتی ہے. سوال اس وقت الٹا ہوتا ہے کہ جب انسان کی تعلیم الٹی ہو جاتی ہے. تعلیم کب الٹی ہوتی ہے؟ جب انسان کا ماحول الٹا ہو جاتا ہے. ماحول کب الٹ جاتا ہے؟ جب انسان کا دین الٹ دیا جاتا ہے, جب الٹے دین سے انسان متدین ہو جاتا ہے. دین تو ہے لیکن الٹا. کیا پوچھتے ہیں کہ سید الشہداء جب جانتے تھے کہ موت میرے سامنے ہے, اسارت میرے خاندان کے بالمقابل ہے, تو پھر کیوں نکلے؟ کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا؟ یہ سوال الٹے اسلام کا سوال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیدھے اسلام کی طرف آتے, اسلام کی طرف اس کے در سے آتے تو اسلام کیا کہہ رہا تھا؟ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے خدا کے ساتھ عہد باندھ رکھا ہے، جنہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ عہد باندھ رکھا ہے، یہ مرد ہیں اور مومن ہیں، اور مومنوں میں سے مردانگی صرف ان کے اندر ہے جنہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ عہد باندھ رکھا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو اللہ کے ساتھ سچ کر دکھایا ہے۔ وہ کون سا عہد ان کے ذمہ ہے جو خدا کی طرف سے ان کے دوش پہ ڈالا گیا؟ وہ دفاع دین اور تحفظ دین کا عہد ہے۔ خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر کیا، لیکن اس دین کے لیے دشمن بھی پیدا کیے، اس دین کے لیے خطرے بھی موجود ہیں۔ اس دین کو خطرات سے اور دشمنوں سے بچانے کے لیے خداوند نے اگرچہ فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں دین کا حافظ خود ہوں، لیکن خدا دین کی حفاظت کس سے کرے گا؟ ان برگزیدہ بندوں سے کرے گا کہ جن کے ذریعے سے دین کو انسانوں تک پہنچایا۔ فرمایا کہ دین بنانا میرا کام ہے، لیکن بنا کر انسان تک پہنچایا ان برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے۔ جب دین کو بچانا ہے تو بھی انہی کے ذریعے، جب دین کو بچایا تو بھی انہی کے ذریعے۔ دین کو بچانے کا خدا نے ان سے عہد لے لیا۔ عہد لے کر اب توجہ فرمائی، جس انسان کا اللہ کے ساتھ عہد ہو، جس نے دین کے تحفظ کا اللہ سے عہد کر رکھا ہو، اب اس کی موجودگی میں، اس کے زمانے میں، اس کی آنکھوں کے سامنے دین خدا یزیدیت کے سائے میں آ جائے، دین خدا یزیدیت کے محاصرے میں آ جائے، امت مسلمہ پر یزیدیت کا سایہ پڑ جائے، اور امت مسلمہ یزیدیت کے حصار میں آ جائے، اور یہ شخص جس نے اللہ سے دین کے تحفظ کا عہد کر رکھا ہے کہ اے پروردگار جب بھی تیرے دین کو خطرہ ہوا میں دفاع کروں گا، تو اب شاید سوال کیا اٹھتا ہے؟ سوال اگر سیدھے اسلام کا ہوا، اور اسلام اگر سیدھے انسان اگر سیدھے اسلام پر عمل پیرا ہوا، تو سوال یہ نہیں اٹھتا کہ متعاہد نے اٹھ کر دفاع کیوں کیا، بلکہ سوال یہ اٹھتا ہے وہ جو نہیں اٹھے، جنہوں نے قربانیاں نہیں دی، جنہوں نے سر نہیں کٹایا، جنہوں نے کنبہ اسیر نہیں کروایا، کیوں نہیں کیا؟ سوال سکوت کے بارے میں اٹھتا ہے، یہ ساکت کیوں رہے، یہ چپ کیوں رہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے، سیدھے اسلام کا یہ سوال ہے، جو نہیں بولے کیوں نہیں بولے، جو نہیں اٹھے کیوں نہیں اٹھے؟ لیکن سوال الٹا کر دیا گیا کہ کیوں اٹھے، کیوں بولے؟ اگر آپ کے گھر کوئی آ جائے، حملہ کرے، کوئی ڈاکو آ جائے، آپ کے گھر کوئی ڈاکو آ جائے، آپ کے ناموس کے لیے خدا نخواستہ خطرہ ہو جائے، آپ بولتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی ایک دو اور آدمی ہیں وہ نہیں بولتے، ہوتا ہے نا گھروں میں چاند بھائی رہتے ہیں، ایک گھر میں اگر ڈاکو آ جائے، راہزن آ جائے، اور ناموس کو اس کے خطرہ ہو، یا آپ کے مال و منال کو اس سے خطرہ ہو، ایک بھائی اٹھ کے بولتا ہے، ان کو روکتا ہے، دوسرے نہیں بولتے، اب صبح اٹھ کر ظاہر ہے جو بولتا ہے اس بولنے کا تاوان بھی اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، وہ بولا، بولنے کا تاوان بھی اس نے ادا کیا، ممکن ہے خود زخمی ہو جائے، ممکن ہے خود شہید ہو جائے، ممکن ہے خود مر جائے، لیکن اپنی ناموس کو بچا لیا، اپنی ناموس کو بچا لیا۔ جب صبح لوگ آئے، کیا دیکھیں؟ اس گھر کے صحن میں ایک لاش پڑی ہوئی تڑپ رہی ہے، خون میں لاپتہ ہے۔ لوگ پوچھیں گے کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ رات کو کچھ نابکار، کچھ مفسد آئے اس گھر کی دیوار پھلان کر اس گھر میں موجود ناموس کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، یہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر اپنی جان پر کھیل کر اپنی ناموس کو بچایا۔ تو آیا سوال کیا اٹھتا ہے کہ یہ کیوں اٹھا اور کیوں بولا اور کیوں لاش بن گیا؟ یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو چپ ساد کے بیٹھے رہے کیوں بیٹھے رہے؟ پوچھتا ہے لوگ، آیا اس گھر میں کوئی اور نہیں تھا، یہ ایک ہی تھا؟ جواب دیتے نا، گھر مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ عجب مرد تھے، پھر ان کی مردانگی کہاں تھی؟ یہ مرد ہیں، ان کی مردانگی کہاں تھی جب ان کی ناموس کو
پائمال کرنے کے لیے دشمن ناموس ان کی دیوار پھلان کر ان کے گالا گیا.
یہی پہ پتہ چلتا ہے مرد کون ہے. مونچھوں اور داڑھی سے اندازہ نہیں ہوتا کہ مرد کون ہے. مرد اس وقت ہوتا ہے جب میدان مردانگی سامنے آ جائے. مردانگی سے مرد سمجھ میں آتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو نہیں بولے کیوں نہیں بولے. وہ عہد تھا جو سید الشہداء کو لے کر کربلا آ گیا. کچھ نے اپنا عہد نبھا دیا. منہم من قضا نحبہ, اپنی جان نثار کر دی. وہ منہم من ینتظر, کچھ ایسے ہیں جو عہد نبھانے کی انتظار میں ہیں, عہد میں سچے ہیں, عہد میں با وفا ہیں, لیکن اپنے عہد کی نبھانے کی انتظار میں ہیں. یہ منتظر کون ہیں؟ یہ در حقیقت وارث ہے اس عہد کے جو شہید نے مقتل تک پہنچایا, جو شہید نے مقتل تک پہنچایا. بہت سارے اعزازی شہید ہیں. اسلام نے دونوں قسم کے کام کیے ہیں. بعضوں کو حوصلہ افزائی کے لیے, عزت افزائی کے لیے بہت سارے عناوین القابات دیے ہیں. اب یہ ہے تربیت کا حصہ ہے کہ بعض اوقات آپ ایک سست آدمی کو اگر تھوڑی سی حوصلہ افزائی کریں تو وہ چست ہو جاتا ہے. ایک آدمی اگر سستی دکھاتا ہے کسی عمل میں, تھوڑی سی اس کی حوصلہ افزائی کریں تو وہ کارکردگی اچھی ہو جاتی ہے اس کی حوصلہ افزائی سے. اگر تو بعض ایسے ہیں جن کی حوصلہ افزائی اس ان پر اثر نہیں کرتی, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے, سرزنش کرنے سے, مذمت کرنے سے وہ اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں. بعضوں کا مزاج غلاموں جیسا ہوتا ہے, کنیزوں جیسا ہوتا ہے. غلام اور کنیزیں حوصلہ افزائی سے اچھی کردار کارکردگی نہیں دکھاتے, بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوڑے سے, ڈنڈے سے اچھے کام ان سے کروائے جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر حوصلہ افزائی کروائی جائے وہ اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں. دین نے یہ بھی کیا, بعضوں کی حوصلہ افزائی کی, اعزاز دیا ان کو, عزت افزائی کی. کس لیے عزت افزائی کی؟ کہ شاید ان میں بھی شوق آ جائے, ان میں بھی جوش آ جائے. انہیں بھی کہا کہ یہ بھی شہید ہیں. کہا یہ بھی شہید ہے. یہ کون سے شہید ہیں؟ اعزازی شہید, اعزازی شہید. لیکن ایک ہے حقیقی شہید. آپ تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعزازی شہادت نہیں کہاں سے نکال لی. اعزازی ڈگریاں ہوتی ہیں نا آپ کے ہاں, جو عزت افزائی کے لیے دی جاتی ہے نا, اعزازی ممبرشپ. کسی ٹرسٹ کے باقاعدہ ممبر نہیں ہوتے, کہتے ہیں یہ ہمارے اعزازی رکن ہیں. اعزازی رکن کس کو کہتے ہیں آپ؟ جن کو فیصلہ کرنے میں کوئی حق نہیں ہوتا. ایسے عزت افزائی کے لیے ہم نے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے. ڈگریاں کسی کالج نے, یونیورسٹی نے, مثلا کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دیتے ہیں. یہ کس لیے دی؟ نہ اس لیے کہ پی ایچ ڈی ہے, بلکہ اعزازی ڈگری دے دی اس کو, عزت افزائی کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے. خوب یہ عمل ذات حق تعالیٰ نے بھی انجام دیا. بعض مومنوں کو ان کی ہمت بڑھانے کے لیے, ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کو اعزازی ڈگریاں دی. کہا کہ یہ بھی شہید ہیں, یہ اعزازی شہید ہیں. اعزازی شہید کون ہوتا ہے؟ اعزازی شہید وہ ہوتا ہے کہ جو بے گناہ مارا گیا, بے گناہ مارا گیا, لیکن اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں نہیں گیا. مارا گیا, مظلوم مارا گیا, لیکن اپنے قدم سے چل کر اپنے مقتل میں نہیں گیا. حقیقی شہید کون ہوتا ہے؟ حقیقی شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے موت کھڑی ہوتی ہے اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جاتا ہے, جو شہادت کو چنتا ہے اپنے لیے, شہادت کو انتخاب کرتا ہے اپنے لیے. اور یہ قرآن کا فرمانا ہے کہ میں ایک ایسی امت پیدا کروں گا جب لوگ خاموش بیٹھ جائیں, جب لوگ لا تعلق بیٹھ جائیں, اس وقت خداوند نے فرمایا لو کن تم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں چھپ کر چپ ساتھ کے بیٹھ جاؤ, بیٹھے رہو, کوئی تمہیں بلانے نہیں آئے گا. لو کن تم فی بیوتکم لبرز الذین, تو خداوند تبارک و تعالی ایسی قوم پیدا کرے گا, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مساجدہم, خدا ایسا
ایسی قوم پیدا کرے گا, مسجد قتلگاہ کو کہتے ہیں, شہادتگاہ کو کہتے ہیں, خدا ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائے گی.
اگر تم گھروں میں چپ ساتھ کے بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو. اس آیا کو لے آئے ہم کربلا میں, اس آیا کو کربلا میں لے آئے.
لو کن تم فی بیوتکم, اے اہل کوفہ, اگر تم چپ ساتھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تو بیٹھے رہو.
اگر تم چپ ہو تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو.
لبرد الذین کتب علیہم القتل الی مزاجہم, اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے.
یہ کون لوگ ہیں جو اپنے قدم سے چل کر مقتل میں جاتے ہیں, جنہوں نے خدا سے عہد کر رکھا ہے, دفاع دین کا عہد کر رکھا ہے, تحفظ دین کا عہد کر رکھا ہے, اس عہد کو نبھانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. انہوں نے مقتل تک, اپنے مقتل تک اپنے عہد کو پہنچایا. شہید یہی تک پہنچا سکتا ہے. شہید یعنی ایک متعہد مومن جس نے اللہ سے عہد باندھا اور عہد خدا کو اپنے دوش پر لے کر اپنے مقتل تک آیا, مقتل تک اس بوجھ کو پہنچایا, مقتل تک اس ذمہ داری کو پہنچایا, مقتل تک اس ذمہ اور عہد کو پہنچا کر جب خود شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے, جب خود اپنی گردن کٹانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے, اس وقت اپنے مقتل میں کھڑے ہو کر صدا دیتا ہے, حل من ناصر ینصرنا, آیا ہے کوئی جو میری مدد کرے. کس کے لیے مدد مانگ رہا ہے؟ نہ اس لیے کہ کوئی آ کر میرے بچوں کو بچائے, چونکہ وہ تو شہید ہو کے گنج شہدا میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے نہیں بلا رہا کہ کوئی آ کر مجھے بچائے. کیوں؟ کہ خود تو اپنی گردن تیار لے کر مقتل میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے. پھر ناصر کس لیے مانگ رہا ہے؟ اس لیے ناصر مانگ رہا ہے کہ عہد خدا میں نے لے کر اپنی قتلگاہ تک پہنچا دیا, اب کون ہے جو میری قتلگاہ سے لے کر اس کو اپنے مقصود تک پہنچا دے؟ کون ہے جو مقتل سے اٹھائے اور آگے لے جائے؟ شہداء کے وارث وہ نہیں ہوتے جو گورنمنٹ سے شہید کا چیک وصول کر لیتے ہیں. شہید کے وارث وہ نہیں ہوتے جو شہید کے جائیداد کے وارث بن جاتے ہیں. شہید کے وارث وہ نہیں ہوتے جو شہید کی املاک اپنے نام کروا لیتے ہیں. نہ, شہید کے وارث وہ ہوتے ہیں جو چل کر قتلگاہ میں جاتے ہیں, جس عہد کو شہید اس کوچہ خاموشاں سے لے کر ساکت اور خاموش امت کے درمیان میں سے تنہا اٹھ کر عہد خدا کو لے کر مقتل تک آتا ہے اور اس عہد کے لیے اپنی گردن کٹا دیتا ہے, اس شہید سے وہ عہد لے کر اب وہ میدان میں نکلتے ہیں. یہ وارث شہید ہوتے ہیں. یہ در حقیقت وارث شہید ہوتے ہیں. اگر شہداء کو یہ وارث میسر آ جائیں, عہد خدا محفوظ رہتا ہے, عہد خدا محفوظ رہتا ہے. لیکن اگر شہداء کو ایسے وارث میسر نہ آئے, شہید کے یتیم تو پل ہی جاتے ہیں, شہید کی بیوہ کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے, شہید کے بوڑھے ماں باپ کو سہارا تو مل ہی جاتا ہے, لیکن شہید ہونے تک نہ اپنے یتیموں کے لیے پریشان ہوتا ہے, نہ اپنی جنت کے لیے پریشان ہوتا ہے, نہ اپنے ماں باپ کے لیے پریشان ہوتا ہے, نہ اپنے قرضوں کے لیے پریشان ہوتا ہے, نہ اپنی پیچھے بچی دنیا کے لیے پریشان ہوتا ہے. شہید اگر پریشان ہوتا ہے تو اس راہ کے لیے پریشان ہوتا ہے جس راہ کو لے کر اپنے مقتل تک پہنچایا تھا اس نے, جس راہ کو لے کر مقتل تک آیا تھا. قرآن, لا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل اللہ اموات, جنہوں نے راہ خدا میں گردن کٹا دی ان کو مردہ گمان مت کرو, ان کو مردہ نہ سمجھو. احیاء عند ربہم یرزقون, یہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں زندہ ہے, حی ہے, رزق پا رہے ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ یہاں تک تو چونکہ دو پریشانیاں دو قسم کے طبقوں کو ہوتی ہیں. ایک پریشانی جو بچ جاتے ہیں ان کو شہید کے بارے میں ہے, کس شہید کا کیا بنے گا, یہ تو مر گیا, یہ تو خون میں نہا گیا,
یہ تو خون میں لکھپت ہو گیا, یہ تو اپنی گردن کٹا گیا, اب اس کا کیا بنے گا, برزخ میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, بہشت میں کیا ہوگا, یہاں کیا ہوگا, وہاں کیا ہوگا. ایک تو یہ پریشانی ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے کو ہے. لہذا یہ کیا کرتے ہیں کہ گائے گائے بیٹھ کر شہید کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرتے ہیں, کبھی قرآن پڑھا دیتے ہیں, کبھی کوئی صدقہ دے دیتے ہیں, کبھی کوئی مجلس کرا دیتے ہیں, کبھی کوئی عمل خیر بجا لاتے ہیں, کبھی کوئی سنت حسنہ اجرا کر دیتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب شہید کو پہنچے. کبھی فاتحہ پڑھ دیتے ہیں, اس کا ثواب شہید کو پہنچے کہ شہید کی مشکل وہاں حل ہو جائے. بس معلوم ہو یہ پریشان بیٹھے ہیں, خداوند نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا. کہا یہ غلط فہمی ہے تمہاری, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, وہ جو چلا گیا گردن کٹا بیٹھا اس کے لیے پریشان مت ہو, وہ تو مرا بھی نہیں زندہ ہے, وہ تو مرا بھی نہیں زندہ ہے. ایک یہ پریشانی, بس بچ جانے والوں کو کہا آسودہ رہو, پریشان نہ ہو, اس کو مردہ ہی نہ سمجھو, اس کو بھوکا بھی نہ سمجھو, اس کو پریشان بھی نہ سمجھو, اس کو محروم بھی نہ سمجھو. احیاء عند ربہم یرزقون, وہ زندہ بھی ہے اور خدا کا مرزوق بھی ہے, اس کو رزق بھی مل رہا ہے. ایک پریشانی شہید کو ہے, ایک پریشانی اس عالم میں خدا کی بارگاہ میں شہید کو ہے. یہاں بیٹھ کر ایک وارث شہید, ہم قوم شہید, ہم وطن شہید, ہم مسلک شہید, ہم مذہب شہید, شہید کے لیے پریشان, شہید بارگاہ خدا میں اس کے لیے پریشان کہ جو بچ گیا شہید اس کے لیے پریشان ہے. کیا پریشانی ہے شہید کو؟ پریشانی یہ ہے کہ پروردگارا میں نے ایک عہد تیری بارگاہ میں کیا, اس عہد کو نبھانے تک میں معطل میں آ گیا, مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ تیرے عہد کی وفا کے لیے اپنی گردن کٹا سکتا تھا, سو کٹا دی میں نے. میں تو گردن کٹا بیٹھا لیکن تیرا عہد تو باقی ہے, ابھی تیرا عہد تو ختم نہیں ہوا. میں نے اپنی گردن کٹا دی لیکن تیرے دین کی گردن کٹنے نہیں دی, تیرے عہد کی گردن کٹنے نہیں دی, تیرے عہد کو بچا لیا, بچا کر اپنے مقتل تک, اپنی شہادت گاہ تک لے آیا. اب پریشانی یہ ہے کہ جن کے سپرد کر کے آیا, جن کے حوالے کر کے آیا, انہوں نے مجھے خون میں لتپت دیکھا, انہوں نے میرے بدن کو پائمال دیکھا, پارا پارا دیکھا, انہوں نے مجھے خون میں نہایا ہوا دیکھا, انہوں نے مجھے خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا. کہیں ایسا نہ ہو, شہید کی یہ پریشانی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انجام سے, میری شہادت سے, میری کٹی ہوئی گردن سے اور مجھے خون میں تڑپتا دیکھ کر, میرے یتیموں کو روتا ہوا دیکھ کر, میری بیوہ کو پریشان دیکھ کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے عہد سے پھر نہ جائیں. میری حالت دیکھ کر تیرے عہد سے کہیں پھر نہ جائیں. ایک بشارت شہید کو آتی ہے, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, وہ جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا بیٹھا اس کو مردہ گمان مت کرو, احیاء عند ربہم یرزقون, وہ خدا کے ہاں وہ رزق پا رہے ہیں. لیکن یہی جو خدا کے ہاں رزق پا رہا ہے ایک بشارت بھی پا رہا ہے, وہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم, ان کے متعلق جو ابھی اس سے آ کر ملحق نہیں ہوئے اور بچ گئے ہیں, زندہ ہیں, ان کے متعلق شہید کو بشارت دی جاتی ہے کہ اے شہید پریشان نہ ہو, انہوں نے تجھے خون میں نہایا ہوا ضرور دیکھا ہے, انہوں نے تجھے خون میں تڑپتا ہوا ضرور دیکھا ہے, انہوں نے تیرے بچوں کو یتیم ضرور دیکھا ہے, لیکن تجھے دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے. خداوند نے شہید کا دل کو بھی مطمئن کر دیا, کیا فرماتا ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ خوف زدہ ہوئے نہ غمگین ہوئے. شہید کو دیکھ کر نہ خوف زدہ ہوئے نہ غمگین ہوئے, یہ شہید کی پریشانی ہے کہ آیا جو میرے بعد آئیں گے, مقتل تک تو میرے ساتھ آئیں گے, جو عہد میں نے مقتل میں آ کر پہنچایا اس عہد کو مجھ سے لے کر آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے.
وارث شہید جو وارث راہ شہید ہے, جو وارث مقصد شہید ہے, جو وارث پیغام شہید ہے, جو وارث عہد شہید ہے. سید الشہداء نے کربلا میں اس کا بھی اہتمام کیا, چونکہ معلوم تھا کہ ایک کوفہ جس نے مجھے تنہا چھوڑا مقتل تک, اور ایک بڑا کوفہ وہ ہوگا جو میرے مقصد کو تنہا چھوڑ دے گا, جو میرے پیغام کو تنہا چھوڑ دے گا, جو میری راہ اور میرے عہد کو تنہا چھوڑ دے گا. اب اہتمام دیکھیے, سید الشہداء کا اہتمام دیکھیے کہ عہد خدا باندھا, اس کو وفا کیا, وفا کرنے کے لیے اپنا سارا کنبہ نثار کیا, لیکن ایک ذخیرہ خدا بچا کے رکھا, ایک ذخیرہ کو بچا کے رکھا. کیوں بچا کے رکھا؟ اس لیے کہ دیکھ تو چکے تھے مدینے کی حالت مد نظر تھی, مدینہ ہمدردوں سے بھرا ہوا تھا. کون سے ہمدرد؟ جن کو یہ تو درد تھا کہ سید الشہداء کے بچے قربان ہو جائیں گے, لیکن دین کا درد نہیں تھا ان کے دلوں میں. سید الشہداء سے ہمدردی تھی لیکن درد دین نہیں تھا, عہد خدا نہیں تھا. متحجر یعنی غیر متعہد مسلمانوں سے مدینہ بھرا تھا جن کا کوئی عہد نہیں تھا, غیر متعہد حاجیوں سے مکہ بھرا ہوا تھا. انہیں سید الشہداء سے ہمدردی تھی, ہمدردانہ طور پر باس کہتے تھے نہ جائیے, لیکن درد دین ان کے دلوں میں موجود نہیں تھا, درد دین موجود نہیں تھا. کوفہ والوں نے خط لکھ کے بلایا ضرور, محبت ضرور تھی, لیکن درد دین نہیں تھا. سید الشہداء کو معلوم تھا کہ اگر یہ مکہ و مدینہ, اس وقت کا مکہ و مدینہ اور اس وقت کا کوفہ و بصرہ اور اس وقت کا پورا عالم اسلام اگر خاموش بیٹھا ہے, عہد خدا نہیں لے رہا اور عہد خدا کی وفا نہیں کر رہا, تو مقتل سے جو عہد میں مقتل تک پہنچاؤں گا, اس عہد کو مقتل سے لے کر آگے بھی نہیں بڑھیں گے. جو میں زندہ ہوں فقط یزید کا نام سن کر, فقط عبیداللہ کا نام سن کر جنہوں نے عہد خدا توڑ دیا. ابھی تو عبیداللہ صرف کوفے میں آیا, عبیداللہ جرنیل, صفاق جرنیل, ایک چلاد صفت جرنیل یزید کا, جو ایک صفاق جرنیل کو دیکھ کر چپ سادھ لیتے ہیں. پہلے الاجل الاجل کہہ رہے تھے, ایک صفاق جرنیل کوفے میں آیا, عہد خدا بھول گئے. یہ جو میری زندگی میں عہد خدا بھول گئے, مقتل سے میرا عہد اٹھا کر کبھی مقصد تک نہیں پہنچائیں گے. مشکل کام یہی ہے, شہید کا عہد اس کے مقتل سے لے کر اس کے مقصود تک پہنچانا. سید الشہداء نے اہتمام فرمایا. کیا اہتمام تھا؟ ایک ذخیرہ خدا کو کربلا میں محفوظ رکھا, محفوظ رکھا. حکمت خدا بھی مدد کو پہنچی, حکمت خدا کی مدد سے اس ذخیرہ خدا کو محفوظ رکھا. اس ذخیرہ خدا کا نام کیا تھا؟ علی ابن حسین. جن کو بعض عنوان ایسے ہوتے ہیں جو جہت کو بدل دیتے ہیں, بعض عنوان ہیں جو ہم نے دیے ہیں, بعض عنوان ایسے ہیں جو خدا نے دیے ہیں ان کو, بعض عنوان ایسے ہیں جو ہم دیتے ہیں معصومین کو, بعض عنوان ایسے ہیں جو خدا نے معصومین کے ذریعے معصومین کو عطا کیے ہیں. ہم نے کیا عنوان دیے معصومین کو؟ کیا عنوان دیے؟ شاہ, شہنشاہ. اولاد معصومین کو کیا عنوان دیے؟ شہزادے, شہزادیاں. یہ ہمارے دیے ہوئے لقب ہیں. ہم نے کہا نا, سید الشہداء نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں شاہ ہوں اور یہ شہزادے ہیں, کبھی بھی نہیں کہا میں پادشاہ ہوں یہ پادشاہ زادے ہیں, کبھی بھی نہیں فرمایا میں شہنشاہ ہوں اور یہ شہنشاہ کی اولاد ہیں، کبھی بھی نہیں کہا. یہ ہمارے دیے ہوئے لقب ہیں. کیوں لقب ہیں ہمارے؟ چونکہ ہم جس سوسائٹی میں ہیں، ہم جس کلچر میں ہیں، اس کلچر میں سب سے بڑا مقدس عنوان ہماری نظروں میں شاہ کا ہوتا ہے. ہم شہنشاہ زدہ لوگ ہیں، ہم شاہ زدہ لوگ ہیں. ہماری نظروں میں امام سب سے بڑا عنوان نہیں، سب سے بڑا منصب نہیں، بلکہ سب سے بڑا منصب شاہ کا ہوتا ہے. اور جو شاہ کا بیٹا ہو جائے وہ سب سے بڑا شہزادہ ہوتا ہے. لہذا ہم نے امامزادوں کو شہزادے بنا دیا، یہ ہم نے کیا. اماموں کو شاہ بنا دیا، امامزادوں کو شہزادے بنا. کیوں؟ کہ شہزادیاں ہماری نظروں میں بہت ہی بڑا مقام ہے، شہزادوں کا بہت بڑا مقام ہے. آج بھی جب شاہ کوئی آ جائے تو جو کرے، جب کوئی شاہ آ جائے آپ کے ملک میں، عجیب، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شاہ آیا تھا یہاں پر، ایک شاہ آیا اسی سرزمین سے، عرب سرزمین سے، کیا کچھ کیا یہ آپ کے ہمسائے میں، اہلن و سہلن و فلاں و فلاں، پورا ملک جھوم رہا تھا کہ کوئی شاہ آیا ہے. شاہ کے آنے پر پوری قوم وجد میں آئی ہوئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم ہے ہی شاہزادہ اور شہنشاہ زدہ قوم ہے، ایسے ہی نا. شو کی تحت زندگی بسر کرنے سے یہی اثر پڑتا ہے. اس لیے خدا نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ جلدی جاؤ اس شہنشاہ کو دریا بوت کرو، غار کے دریا کرو، غار کے سمندر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو شہنشاہ ہے ہی، یہ تو جہنمی ہے ہی، لیکن اس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل شہنشاہ زدہ ہو رہے ہیں، شاہ پرست بن رہے ہیں. موسیٰ بنی اسرائیل کو بچاؤ. کیوں؟ کہ شاہ پرست بنتے جا رہے ہیں. موسیٰ نے شاہ پرستی سے نکالا ان کو، کہا یہ نہیں ہے شہنشاہ، یہ نہیں ہے بادشاہ. ہم نے جو عنوان دیے شاہ اور شہنشاہ کے، شہزادے اور شہزادیاں، لیکن معصومین نے جو عنوان دیے، معصومین نے جو القابات دیے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو القابات دیے، ان القابات کی ایک جہد ہوتی ہے. ہم جو لقب دیتے ہیں اسے جہد ہی بدل جاتی ہے. ہم نے جو لقب دیا، عنوان دیا، کیا کہا؟ بیمار کربلا. بیمار وہ ہوتا ہے جو خود محتاج ہوتا ہے، بیمار خود محتاج ہوتا ہے، تیمارداری کا محتاج ہوتا ہے، اٹھنے بٹھانے کا محتاج ہوتا ہے. لہذا ہماری نظر میں بیمار کربلا کیا ہے؟ بیمار کربلا بے ہوش ہے بیماری کی وجہ سے. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ آج تاسوا ہے یا عاشورہ ہے. بڑی دیر سے آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھول کے پوچھتے ہیں کہ آج دن کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھیا کہاں ہے، پتہ چلتا وہ شہید ہو گئے ہیں. پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں پوچھتے ہیں میرے چچا کہاں ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں ہوتے ہیں آتے ہیں پوچھتے ہیں میرے بابا کہاں ہے، پھر بتایا جاتا ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ذخیرہ خدا، وہ بقیت اللہ، کہ جس کو امام نے حکمت خدا کے تحت بچا کے رکھا تھا. کس لیے بچا کے رکھا تھا؟ کہ میں کربلا میں عصر عاشور تک عہد خدا کو پہنچاؤں گا. حسین ابن علی وہاں پہنچائے گا، علی ابن حسین یہاں سے آگے لے کے جائے گا. حسین کی منزل وہاں سے آگے شروع ہوتی ہے. شب عاشور بہت پر اسرار رات ہے، بہت پر اسرار رات ہے. اس رات کو انجام پانے والے اعمال میں سے ایک عمل باپ بیٹے کی خلوت ہے. موجودہ امام اور آنے والے امام کے درمیان جنہوں نے منصب امامت سنبھالنا ہے، جنہوں نے عہد خدا کو سنبھالنا ہے، رات کا ایک حصہ فقط باپ اور بیٹے کے درمیان گزرا، باپ اور بیٹے کے درمیان گزرا. البتہ حضرت مریض تھے، یہ ہے، یہ حکمت خدا تھی، یہ حکمت الہی تھی. ایک مفصل حصہ رات کا باپ اور بیٹے کے مابین گزرا. کس میں گزرا؟ یہ بتانے میں گزرا کہ عہد خدا یہاں تک میں لایا ہوں، یہاں سے بعد آپ کے دوش پر ہے. رات سے ہی طے تھا کہ علی بن حسین کو بچانا ہے. سید الشہداء نے بہت اہتمام کیے علی بن حسین کو بچانے کے لیے، نہ باپ بیٹا سمجھ کر بچانے کے لیے، نہ احساسات کی وجہ سے بچانے کے لیے، نہ اگر بیٹا سمجھ کر بچانا ہوتا تو علی اوسط کو نہیں علی اکبر کو بچا لیتے. یہ علی اوسط تھے جن کو بچا لیا، وہ علی اکبر تھے. علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے. تین بیٹے تھے، تینوں علی. بلکہ سید الشہداء سے منقول ہے، کسی شخص نے پوچھا کہ مولا آپ نے ہر تین بیٹوں کا نام علی رکھ دیا. فرمایا کہ اگر خدا مجھے 100 بیٹے دے، میں 100 کا نام علی رکھوں گا، میں 100 کا نام علی رکھوں گا. اور حقیقتاً علی تھے. کس لیے بچایا؟ نہ بیٹا سمجھ کر، وارث سمجھ کر، اس لیے کہ عہد خدا کو بچانے والا کوئی ہو، عہد خدا کو یہاں سے لے کر جانے والا کوئی ہو. ایک جب سید الشہداء تنہا ہوئے، صدائے حال میں ناصر جب دی، روایتوں میں لکھا ہے فقط ایک ناصر نکلا، اور اس کی حالت یہ ذکر کی گئی کہ وہ ناصر بھی خیام حسینی سے نکلا، وہ ناصر بھی خیام حسینی سے نکلا. ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں عصا لے کر نکلا. سید الشہداء نے آواز دی، اے ام کلثوم، حجت خدا کو واپس خیمے لے جاؤ، حجت خدا کو واپس خیمے لے جاؤ. شب عاشور بہت کچھ بتایا، صبح عاشور فرمایا کہ واپس خیمے لے جاؤ. جب کاروان اسرا تیار ہوا، آمادہ ہوا کوفہ کی طرف، سید الشہداء نے پہلے سے بتایا ہوا تھا، توجہ فرمائی، امامت کے اقدامات حجت خدا کو بچانے کے لیے. کس کو بچانے کے لیے؟ محافظ دین خدا کو بچانے کے لیے. یہ بھی بیٹا نہیں بچایا جا رہا تھا، دین بچایا جا رہا تھا، دین بچایا جا رہا تھا. جناب زینب اولیا سے رات کو شب عاشور سید الشہداء نے فرمایا کہ علی بن حسین حجت خدا ہے میرے بعد، امام وقت ہے میرے بعد، عہد خدا کے محافظ ہے میرے بعد، لیکن آپ لوگوں نے ایک اہتمام کرنا ہے. توجہ فرمائی، قیدیوں سے کا اسیر ہو جائیں گے آپ، آپ کو لے جائیں گے کوچوں بازار میں اور درباروں میں، لیکن فرمایا میری بہن ایک خیال رکھنا، حجت خدا کا خیال رکھنا. کتنا انتظام فرمایا، کتنا انتظام فرمایا. فرمایا کہ مجھے معلوم ہے میرے بعد حجت خدا یہ ہے، صاحب شریعت یہ ہے، امام وقت یہ ہوں گے، لیکن آپ کو راستے میں بہت ضرورت پڑے گی حکم شرعی پوچھنے کی. اہتمام دیکھیے سید الشہداء کا کہ میری بہن آپ کو راستے میں ہر قدم پر ضرورت پڑے گی احکام شرعیہ پوچھنے کی. تمام بچوں کو بھی بتا دینا، تمام بیبیوں کو بھی بتا دینا، تمام ساتھیوں کو بھی بتا دینا کہ کوئی بھی جا کر بلا واسطہ علی ابن حسین سے شرعی مسئلہ نہ پوچھے، شرعی مسئلہ نہ پوچھے. کیوں نہ پوچھے؟ اس لیے کہ اگر سب نے آ کر مسائل شرعیہ علی ابن حسین سے پوچھے تو ان لائنوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ امام وقت ہے، یہ حجت وقت ہے، تو یہ شہید کر دیں گے، زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی. کیا فرمایا؟ کہ میری بہن آپ واسطہ بننا لوگوں میں، دوسروں میں اور حجت خدا میں. سب آپ سے آ کر مسائل شرعیہ پوچھے اور آپ حجت خدا سے پوچھ کر انہیں بتانا. لہذا جو بھی مسئلہ کسی کو پوچھنا ہوتا وہ جناب زینب علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، بی بی سے مسئلہ پوچھتا ہے, بی بی آ کر سید ساجدین سے مسئلہ پوچھتی اور سید ساجدین حکم دیتے, وہ حکم جناب زینب اولیاء سب تک پہنچا دیتی. لیکن ایک فتویٰ جو زینب اللہ زین العابدین نے اپنی امامت کا پہلا فتویٰ دیا, سخت منزل ہے, بہت سخت منزل ہے. پروردگار کیسے امتحان لیے اپنے بندہ سے. خدایا ابراہیم سے بھی امتحان لیا تو نے, لیکن اولاد ابراہیم ذریت ابراہیم سے عجب امتحان لیا تو نے. امامت کا پہلا فتویٰ کیا دیا؟ امامت کا پہلا فتویٰ جنگ کے شعلوں میں دیا. خیام کو آگ لگا دی گئی, خیموں کو لوٹا جا رہا تھا, بیبیوں کے سروں سے چادریں اتاری جا رہی تھیں, خیمے جل رہے تھے, شعلے اٹھ رہے تھے, دھواں اٹھ رہا تھا. کہاں وہ دن مدینے میں جب در تطہیر سے دھواں اٹھ رہا تھا, در تطہیر سے اٹھتا ہوا دھواں آیا, وہ دھواں زیادہ ظلم کا جس نے باب کھولا تھا, اور وہ دھواں جو آج خیام حسینی سے اٹھ رہا تھا, ایک دھواں جو ماں کے در پہ اٹھ رہا تھا, ایک دھواں جو بیٹی کے خیمے سے اٹھ رہا ہے. بیبیاں آتی ہیں, بچے آتے ہیں, جناب زینب اولیاء نے پہلے کہہ رکھا تھا کہ سید ساجدین سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا, سید ساجدین سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا. تو سب آتی تھی کہ بیبی خیمے جل رہے ہیں, خیمے جل رہے ہیں, ہمارا حکم کیا ہے, آیا ہم جل مرے یا اپنی جان بچائے. کیا فرمایا بیبی نے, ٹھہرو میں ابھی حجت خدا سے پوچھ کر آتی ہوں. حجت خدا کے پاس جاتی ہے, امامت کا پہلا مسئلہ کیا پوچھتی ہے, ان شولوں میں جال مرے یا اپنی جان بچائے. اور جب خدا کا فتویٰ آیا کہ بیبیوں جان بچانی ہے, جل کر نہیں مرنا, آگ میں نہیں رکنا, آگ میں نہیں رکنا, بیبیوں نے جان بچائی. لیکن آگے لکھا نہیں ہے کیسے جان بچائی, کہ بیبیوں نے جان کیسے بچائی. مومنین یہاں پر توجہ فرمائیے کہ خیموں کے ارد گرد سید الشہداء علیہ السلام نے خیام کی پشت پر لشکر کی طرف جو حصہ تھا, سید الشہداء نے خندق کھودوا کر اس میں ایندھن ڈال کر آگ لگوا دی تھی کہ کہیں دشمن شب خون نہ مارے, پشت سے خیموں پر حملہ نہ کرے. بس جس وقت زور عاشور عصر عاشور کو خیمے جل رہے تھے, ایک خندق میں پہلے آگ جلائی گئی تھی, اس آگ کو دشمن سے خیموں کو بچانے کے لیے سامنے کی طرف سے اجنبی آ رہے تھے, گھوڑوں پر بیٹھ کر آ کر خیمے لوٹنے آ رہے تھے, خیمے جلانے آ رہے تھے. ایک طرف خندق تھی, خیمے جل رہے ہیں, خندق میں آگ جل رہی ہے, سامنے سے اجنبیوں کے گھوڑے آ رہے ہیں. حجت خدا نے یہ تو کہہ دیا کہ بیبیوں جان بچانی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کیسے بچانی ہے, جان بچائی تو کیسے بچائے یہ معلوم نہیں, آیا آگ کی خندق کو عبور کریں یا ظالموں کے گھوڑوں کے نیچے پس کر جان بچائے, یہ نہیں معلوم ہوا. ایک روایت بتاتی ہے, دشمن کا راوی کہتا ہے, میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی جلتے ہوئے خیمے سے نکلی, دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, دوڑتی جاتی ہے, آگ کا شعلہ تیز ہوتا ہے, میں آگے لپکا کہ بچی کے دامن سے آگ بچاؤ, جب قریب گیا میرے سہم کے میرے منہ کا دیکھتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ اے ظالم مجھے تماچے نہ مارنا, ارے دیکھتا نہیں میں پہلے تماچے کھا چکی ہوں, ارے میرے بال نہ نوچنا, تو دیکھتا نہیں میرے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے. میں نے کہا بی بی میں آگ بجھانے آیا ہوں, میں تماچے مارنے نہیں آیا ہوں. الا لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشار و بلیہ سے محفوظ فرما. خداوند بے حق محمد و آل محمد جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں پروردگارا انہیں سرخرو فرما کر عزت کے ساتھ اپنے خاندانوں میں واپس پلٹا. پروردگارا بے حق محمد و آل محمد تمام مسلمین کو اس ہونے والے ظلم و ستم سے محفوظ فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارا ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. ملت فلسطین کی حمایت فرما. ملت عراق کی نصرت فرما. مقامات مقدسہ اوزہائے علمیہ کی حفاظت فرما. علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما. رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. دشمنان انقلاب کو نیست و نابود فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما. دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, یہ مومنین جن کے لیے التماس سورہ فاتحہ کی گئی ہے, سید حسن محمد زیدی ابن سید وزیر حسین زیدی و دیگر مومنین کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے, و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.